السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارے یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان،
مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش، رپورٹ کا ایک حصہ عام نہ کرنے کا حکم۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق۔
قبائلی علاقے سے افغانستان نقل مکانی کر جانے والوں کی واپسی کا عمل بحال کرنے پر اتفاق۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود۔
پاک افغان سرحد کے قریب چمن بازار میں خودکش حملہ، ضلعی پولیس آفیسر سمیت 2 ہلاک۔ کوئٹہ سے میں ستار کاکڑ۔
اور جنوبی ایشیا سے، بھارت سے انتہائی کشیدہ تعلقات کے باوجود پاکستان نے اپنے ہاں قید بھارتی پاہی گیروں میں سے 78 کو رہا کر دیا ہے، جو پیر کو اپنے وطن واپس چلے جائیں گے۔
بھارت، امریکہ اور جاپان نے آپسی دفاعی تعاون میں اضافے کی غرض سے مشترکہ مالابار فوجی مشق شروع کر دی۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجوم۔
اور بین الاقوامی خبروں میں، عراقی عہدیدار موصل کی فتح کا جشن منا رہے ہیں، جبکہ عراقی فوجی داعش کے ساتھ اس لڑائی کو سب سے سخت قرار دے رہے ہیں، جہاں انہیں ہر گھر میں ایسے جنگجوؤں کا سامنا ہے جو خود کش جیکٹوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ شام کے جنوبی حصے کے 3 صوبوں میں پیر کے روز فائر بندی پر عمل درآمد ہو رہا ہے، جبکہ کہیں کہیں جھڑپوں کی خبریں ملی ہیں۔ اردن اور کویت کی ایئر لائنز دونوں نے اتوار کے روز علیحدہ علیحدہ بتایا ہے کہ ان کے مسافر امریکہ کے لیے براہ راست پروازوں پر اپنے لیپ ٹاپ، کمپیوٹرز اور دوسرے الیکٹرانک آلات لے جا سکتے ہیں۔ پیرو میں ایک مسافر بس اونچی چٹان سے گر گئی، جس میں کم از کم 9 افراد ہلاک اور 25 زخمی ہو گئے۔ امریکہ کے ایک مؤخر اخبار نے انکشاف کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بڑے صاحبزادے، داماد اور انتخابی مہم کے چیئرمین ریپبلکنز کی طرف سے ٹرمپ کی بطور صدارتی امیدوار نامزدگی کے کچھ دیر بعد ایک روسی وکیل سے ملے تھے، جو بظاہر صدر کے کلیدی ساتھیوں کی ایک روسی کے ساتھ اولین ملاقات معلوم ہوتی ہے۔ اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پیناما کیس سے متعلق سپریم کورٹ کی جانب سے قائم کی گئی تحقیقاتی ٹیم نے اپنی رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی ہے۔ جے آئی ٹی نے 60 روز تک وزیراعظم نواز شریف اور ان کے خاندان کی بیرون ملک جائیداد کے ذرائع قانونی ہونے کے پہلوؤں پر تحقیقات کی۔ عدالت نے سماعت پیر 17 جولائی تک کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
وزیراعظم نواز شریف اور ان کے بچوں کے بیرون ملک اثاثوں سے متعلق تحقیقات کرنے والی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم جے آئی ٹی نے پیر کو اپنی حتمی رپورٹ عدالت عظمیٰ کے 3 رکنی بینچ کے سامنے پیش کر دی۔ 2 بڑے ڈبوں میں بند دستاویزات، جن پر ایویڈنس یعنی شواہد درج تھا، مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ واجد ضیاء اپنے ہمراہ گاڑیوں میں لائے تھے، جنہیں عدالتی حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کے ایڈیشنل ڈائریکٹر اور جے آئی ٹی کے سربراہ نے 3 رکنی بینچ سے استدعا کی کہ جو رپورٹ عدالت میں پیش کی گئی ہے، اس کی جلد نمبر 10 عام نہ کی جائے، جس پر عدالت نے اسے جاری نہ کرنے کا حکم دیا۔ مقدمے کی سماعت 17 جولائی تک ملتوی کرتے ہوئے 3 رکنی بینچ نے اپنے مختصر حکم نامے میں کہا کہ فریقین مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی طرف سے پیش کردہ رپورٹ کی نقل سپریم کورٹ کے رجسٹرار کے دفتر سے حاصل کر سکتے ہیں، اور آئندہ پیشی پر اس سے متعلق سماعت ہوگی۔ عدالت کا کہنا تھا کہ آئندہ مقدمے کی سماعت کے دوران وہ دلائل دیے جائیں جن کے بارے میں اس سے قبل بحث نہیں ہوئی ہے۔ عدالتی کارروائی کے بعد سپریم کورٹ کے باہر صحافیوں سے گفتگو میں حکمران جماعت مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے رکن قومی اسمبلی دانیال عزیز نے مطالبہ کیا کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ کی جلد نمبر 10 کو خفیہ نہ رکھا جائے۔
کیا چھپا ہوا ہے والیوم 10 میں؟ یہ پوری قوم کو آپ کیوں ایک بہت بڑا سوال چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اگر یہ شفاف نظام ہے، شفاف طریقے سے ہو رہا ہے، ہر چیز کو جو ہے نا بالکل آئین قانون کے مطابق تکڑی میں تول کے، تو پھر والیوم 10 بھی کھول دو، کیوں نہیں کھول رہے ہیں؟
اپوزیشن جماعت تحریک انصاف کے ترجمان فواد چودھری نے اپنی پارٹی کی طرف سے فوری رد عمل میں کہا،
امید یہی ہے کہ تمام معاملات جو ہیں وہ اب نمٹ گئے ہیں، 9 والیومز انشاءاللہ بھی ہمیں مل جائیں گے، وہ ہم انشاءاللہ پڑھ کر آپ کے سامنے جی آئی ٹی کی رپورٹ کے اوپر مکمل گفتگو اس کے بعد کریں گے.
جبکہ بعد ازاں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم نواز شریف سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا ہے. سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے حکومت کو ہدایت کی ہے کہ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے اراکین اور ان کے اہل خانہ کو مکمل سیکیورٹی فراہم کی جائے اور ان سے متعلق کوئی بھی انتظامی فیصلہ عدالت کے علم میں لائے بغیر نہ کیا جائے. سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے ایک اہم سرکاری ادارے سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین ظفر حجازی کے خلاف ریکارڈ میں رد و بدل کرنے پر مقدمہ درج کرنے کا حکم بھی دیا ہے. 3 رکنی بینچ نے متعلقہ اداروں سے یہ بھی کہا ہے کہ وہ معلوم کریں کہ سرکاری دستاویزات یا ریکارڈ میں رد و بدل ظفر حجازی نے خود کرایا یا کسی کے کہنے پر کیا. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان اور افغانستان کے سول اور فوجی عہدیداروں کے درمیان ایک فلیگ میٹنگ میں ان قبائلیوں کی واپسی سے متعلق طریقہ کار پر اتفاق کیا گیا جو وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف فوجی آپریشن کے دوران سرحد پار افغانستان چلے گئے تھے. اسلام آباد سے رپورٹ ہمیں بھیجی ہے ناصر محمود نے.
قبائلی علاقے شمالی وزیرستان سے نقل مکانی کر کے سرحد پار افغانستان چلے جانے والے قبائلیوں کی واپسی کا سلسلہ پیر سے شروع ہو رہا ہے. جون 2014 میں شدت پسندوں کے خلاف فوجی آپریشن ضرب عزم شروع ہونے پر سرحد کے قریب آباد ہزاروں قبائلی پاکستان کے علاقوں کی بجائے سرحد پار افغان صوبوں خوست اور پکتیکا چلے گئے جہاں پر یہ عارضی رہائش گاہوں میں مقیم تھے. ان کی واپسی کا عمل رواں سال کے اوائل میں شروع ہوا لیکن پھر بوجود یہ تعطل کا شکار ہو گیا تھا. اتوار کو قبائلی انتظامیہ اور دونوں ملکوں کے سرحدی عہدیداروں کے درمیان ہونے والی ملاقات میں افغانستان سے ان افراد کی واپسی کا عمل دوبارہ شروع کرنے پر اتفاق ہوا. قبائلی انتظامیہ کے مطابق جن لوگوں کے کوائف کا اندراج مکمل ہو چکا ہے وہ غلام خان کے سرحدی راستے سے پاکستان آئیں گے اور جنہیں کچھ عرصہ بنو کے قریب بکاخیل کیمپ میں رکھنے کے بعد ان کے علاقوں میں واپس بھیج دیا جائے گا. حکام کے بقول تقریباً 6,000 قبائلی اس وقت بھی افغان علاقوں میں مقیم ہیں لیکن مقامی ذرائع کے مطابق یہ تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے. بتایا جاتا ہے کہ افغانستان سے واپس آنے والے ان قبائلیوں کی مکمل جانچ پڑتال کی جاتی ہے جس کے مکمل ہونے پر انہیں واپسی کے لیے مالی معاونت اور راشن سمیت ان کے املاک کو پہنچنے والے نقصان کے لیے زر تلافی بھی دیا جاتا ہے. قبائلیوں کی طرف سے ایسی شکایات بھی سامنے آتی رہی ہیں کہ بکاخیل یا باران کیمپ میں انہیں بہت وقت انتظار کرنا پڑتا ہے اور شدید گرم موسم کی وجہ سے ان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو رہا ہے. اس پر ان قبائلیوں کی طرف سے احتجاج بھی دیکھنے میں آ چکا ہے. تاہم حکام کے بقول کیمپوں میں مقیم افراد کو سلامتی کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے مکمل چھان بین کے بعد ہی ان کے علاقوں میں واپس بھیجا جاتا ہے اور یہ سلسلہ جلد ہی مکمل ہو جائے گا. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
بھارت سے انتہائی کشیدہ تعلقات کے باوجود پاکستان نے اپنے ہاں قید بھارتی ماہی گیروں میں سے 78 کو رہا کر دیا ہے جو پیر کو اپنے وطن واپس چلے جائیں گے. پاکستانی حکام کے مطابق ان قیدیوں کو جذبہ خیر سگالی کے طور پر اتوار کو کراچی کی لانڈھی جیل سے رہا کیا گیا. بین الاقوامی خبر رساں ایجنسیوں کے مطابق ان ماہی گیروں کو گزشتہ سال پاکستان کی سمندری حدود کی خلاف ورزی پر تحویل میں لیا گیا تھا. پاکستان اور بھارت کے ماہی گیر اکثر ایک دوسرے کی سمندری حدود کی خلاف ورزی کا ارتکاب کرتے ہوئے حکام کی حراست میں آ جاتے ہیں. ان خلاف ورزیوں کی عموماً وجہ ماہی گیروں کی کشتیوں میں سمت اور حدود بتانے والے جدید آلات کا نہ ہونا بتایا جاتا ہے اور اسی بنا پر یہ نادانستہ طور پر مخالف ملکوں کی حدود میں پہنچ جاتے ہیں. 1 جولائی کو پاکستان کی طرف سے بھارت کو فراہم کی گئی فہرست کے مطابق پاکستانی جیلوں میں 494 ماہی گیروں سمیت 546 بھارتی شہری قید تھے. بھارت، امریکہ اور جاپان کی نیوی نے خلیج بنگال کے مالابار کے علاقے میں پیر سے اپنی مشقیں شروع کر دی ہیں. یہ فوجی مشقیں اس مہینے کی 17 تاریخ تک جاری رہیں گی جن کا مقصد بحر ہند میں چین کی بڑھتی ہوئی فوجی قوت کے مقابلے میں دفاع کو مضبوط کرنا ہے. نئی دہلی سے رپورٹ دی ہے سہیل انجم نے.
بھارت، امریکہ اور جاپان نے اپنے دفاعی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کی غرض سے پیر کے روز خلیج بنگال میں مالابار بحری مشق کا آغاز کیا. یہ بحری مشق اس ماہ کی 17 تاریخ تک جاری رہے گی. مشرقی نیول کمانڈر ایچ سی ایس بشٹ نے ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ شروع کے 4 روز ساحل پر مشق ہوگی، اس کے بعد 14 جولائی سے 17 جولائی تک سمندر میں فوجی مشق کی جائے گی۔ بھارت کا بحری بیڑا آئی این ایس وکرمادتیہ بھی اس میں پہلی بار حصہ لے رہا ہے۔ اس مشق میں مجموعی طور پر 16 بحری بیڑے، 95 سے زائد جہاز اور 2 آبدوز حصہ لے رہی ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا بحری بیڑا یو ایس ایس نمٹس بھی اس میں حصہ لے رہا ہے۔ بشٹ کے مطابق یہ فوجی مشق مشترکہ خطروں اور چیلنجوں سے نمٹنے کی ایک مشترکہ کوشش ہے۔ تاہم انہوں نے اس سوال کا جواب دینے سے انکار کر دیا کہ کیا اس مشق کا کوئی تعلق چینی جہازوں کی موجودگی یا بحر ہند اور خلیج بنگال میں کسی خطرے سے ہے۔ خیال ہے کہ یہ بحری مشق ایسے وقت ہو رہی ہے جب سکم میں بھارت اور چین کی افواج آمنے سامنے ہیں اور بیجنگ خطے بحر ہند میں اپنی موجودگی اور گشت میں اضافہ کرتا جا رہا ہے۔ مالابار بھارت اور امریکہ کے مابین ایک مشترکہ مشق ہے، اب جاپان کو اس میں ایک مستقل رکن کی حیثیت سے شامل کر لیا گیا ہے۔ 2007 میں آسٹریلیا کو بھی اس میں شامل کیا گیا تھا، مگر چین کی تشویش کے بعد اس کو الگ کر دیا گیا۔ امریکی سفارت خانے سے جاری ایک بیان کے مطابق بھارت، جاپان اور امریکہ کی بحری افواج سمندر میں مشترکہ طور پر کام کرنے کی معلومات رکھتی ہیں۔ اس مشق سے ہمارے جہاز رانوں کے درمیان باہمی افہام و تفہیم میں اضافہ ہوگا اور ہمیں امید ہے کہ ہم اس کو آگے بھی جاری رکھیں گے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
عراقی عہدیدار موصل کی فتح کا جشن منا رہے ہیں، جبکہ عراقی فورسز گھر گھر اور ایک ایک انچ پر داعش سے جنگ لڑ رہی ہیں۔ لڑائی انتہائی سخت مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ عراقی فوجی داعش کے ساتھ اس لڑائی کو سب سے سخت قرار دے رہے ہیں، جہاں انہیں ہر گھر میں ایسے جنگجوؤں کا سامنا ہے جو خود کش جیکٹوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ موصل میں سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی وزیراعظم حیدر البادی کا قافلہ موصل سے روانہ ہو گیا۔ کچھ مقامی لوگ ان کے قافلے کے گرد جمع ہو گئے اور ان کے ساتھ تصاویر بنوائیں۔ موصل کا زیادہ تر حصہ عراقی فورسز کے کنٹرول میں ہے، جبکہ داعش کے جنگجو 200 میٹر کے علاقے میں محصور ہو گئے ہیں۔ شام کے جنوبی حصے کے 3 صوبوں میں پیر کے روز فائر بندی پر عمل درآمد ہو رہا ہے، جبکہ کہیں کہیں جھڑپوں کی خبریں ملی ہیں۔ اسی اثنا میں شامی حکومت اور باغی اقوام متحدہ کی ثالثی میں ہونے والی بات چیت کے تازہ دور کے لیے تیار ہیں، جس کا مقصد اس 6 سالہ جنگ کو ختم کرنا ہے۔ شام کے انسانی حقوق پر نظر رکھنے والے ادارے کا کہنا ہے کہ درا اور قنیطرا صوبوں میں فائر بندی کی کدوکا خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ یہ فائر بندی جو صوبے سویدا میں بھی جاری ہے، امریکہ، روس اور اردن کی ثالثی میں طے پائی ہے۔ پچھلے ہفتے ہیمبرگ جرمنی میں G20 سربراہ اجلاس سے علیحدہ امریکہ، روس اور اردنی سفارتکاروں نے مل کر اس فائر بندی پر کام کیا تھا۔ اردن اور کویت کی ایئر لائنز دونوں نے اتوار کے روز علیحدہ علیحدہ بتایا ہے کہ ان کے مسافر امریکہ کے لیے براہ راست پروازوں پر اپنے لیپ ٹاپ کمپیوٹرز اور دوسرے الیکٹرانک آلات لے جا سکتے ہیں۔ امریکہ نے مارچ میں مشرق وسطی کے 10 ہوائی اڈوں پر یہ پابندی عائد کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہیں خطرہ ہے کہ دہشت گرد ان آلات میں بم چھپا کر لا سکتے ہیں۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے امریکی محکمے نے متاثرہ ایئر لائنز کو بتایا کہ انہیں اپنے مسافروں کی سیکیورٹی چھان بین کو بڑھانا چاہیے اور ان آلات کو جو مسافر اپنے ساتھ لانا چاہتے ہیں ان کو ایکس رے اور الٹرا ساؤنڈ کے جدید آلات سے جانچ کی جانی چاہیے۔ رائل جارڈینین کے ایک بیان میں اتوار کے روز کہا گیا کہ انہوں نے تمام شرائط پوری کر دی ہیں اور عمان سے پروازوں پر سے پابندی اٹھا لی گئی ہے۔ کویت ایئر لائنز کا بھی کہنا ہے کہ ان کے الیکٹرانک آلات مسافر لے جا سکتے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے G20 سربراہ اجلاس کے دوران اجلاس کی باقاعدہ کارروائی سے ہٹ کر عالمی لیڈروں سے ملاقاتیں کیں اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے بھی ان کی طویل ملاقات رہی۔ تفصیلات سنتے ہیں بہجت چیلانی سے۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار کے روز کہا کہ انہوں نے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات میں امریکی انتخابات میں روس کی مداخلت کے بارے میں دو پار بھرپور انداز میں بات کی، اور اب وقت آ گیا ہے کہ ماسکو کے ساتھ تعمیری انداز میں کام کرتے ہوئے پیش رفت کی جائے۔ جرمنی کے شہر ہیمبرگ میں G20 سربراہ اجلاس سے واشنگٹن واپسی کے بعد اپنے ٹویٹر پیغامات کے ایک سلسلے میں ٹرمپ نے توجہ دلائی کہ پوٹن نے انتخابات میں کسی بھی نوعیت کی دخل اندازی کو بھرپور انداز میں مسترد کیا ہے، لیکن وائٹ ہاؤس کے چیف آف سٹاف رینس پریبس نے فاکس نیوز کو بتایا کہ ٹرمپ کو پوٹن کی طرف سے انتخاب میں مداخلت کی تردید پر یقین نہیں.
What the president did is he immediately came into the meeting, talked about Russian meddling in the US election, went after that issue at least two separate times.
وائٹ ہاؤس کے چیف آف سٹاف کہہ رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے ملاقات کے دوران فوری طور پر امریکی انتخابات میں روس کی مداخلت کے بارے میں سوال اٹھایا اور کم سے کم دو بار اس مسئلے پر بات کی. یہ محض پانچ منٹ کی بات چیت نہیں تھی بلکہ ملاقات میں کافی وقت اس معاملے پر صرف ہوا اور صدر پوٹن کے ساتھ دو مرتبہ بلکہ ممکنہ طور پر تین بار اس معاملے پر بات کرنے کے بعد صدر نے دوسرے موضوعات پر تبادلہ خیال کیا. صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے اپنے روسی ہم منصب کے ساتھ ایک مشترکہ سائبر سیکیورٹی یونٹ کی تشکیل پر تبادلہ خیال کیا تاکہ آئندہ انتخابات میں دھاندلی کے خلاف تحفظ فراہم کیا جائے. ریپبلکن پارٹی کے کلیدی قانون سازوں نے صدر کے روس کے ساتھ مل کر کام کرنے کے خیال کا مذہق اڑایا. ان میں سینیٹر لنڈسے گرام بھی شامل ہیں جنہوں نے کہا کہ انہوں نے اس نوعیت کا خیال پہلے کبھی نہیں سنا. ٹرمپ نے اتوار کے دن کے اختتام تک سائبر سیکیورٹی یونٹ بنانے پر اپنے اصرار کو واپس لیتے ہوئے ٹویٹ کیا کہ وہ نہیں سمجھتے کہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے. ٹرمپ کو ان الزامات پر مہینوں سے چھان بین کا سامنا ہے جن کے مطابق ان کی انتخابی مہم نے روس کے عہدیداروں سے رابطے کیے تاکہ ٹرمپ کو وائٹ ہاؤس کے حصول میں مدد دے سکیں. اور صدر نے ممکنہ طور پر اس وقت انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالی جب ایف بی آئی کے ڈائریکٹر جیمز کومی کو برطرف کر دیا. وہ اس وقت ادارے کی طرف سے روس کے بارے میں چھان بین کر رہے تھے. اس سلسلے میں کانگریس میں مختلف نوعیت کی تفتیش جاری ہے. بیزی چلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے, لیکن فیس بک لائیو سے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے جی 20 سربراہی اجلاس میں شرکت کے بعد یوکرین اور ترکی کا دورہ کیا. انہوں نے پچھلے سال ترکی میں حکومت کے خلاف ہونے والی ناکام بغاوت کے خلاف ترکی کے عوام کی مدافعت کی تعریف کی, تاہم انہوں نے منصوبہ سازوں کے خلاف سرکاری کارروائی کا ذکر نہیں کیا. وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سلطس کا ہوک کی رپورٹ, اسد نذیر کی زبانی.
اتوار کے روز امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے استنبول میں عالمی پیٹرولیم کانگریس میں شرکت کی, جہاں انہیں ایکسون موبل کارپوریشن میں ان کے سابقہ عہدے اور ان کی کارکردگی کی بنیاد پر ایوارڈ دیا گیا. اس موقع پر تقریر کرتے ہوئے انہوں نے اس ناکام بغاوت کا بالخصوص تذکرہ کیا جو حکومت وقت کے خلاف کی گئی تھی.
We're all here in Istanbul at a momentous time. Nearly a year ago, the Turkish people...
ہم ایک یادگار موقع پر یہاں استنبول میں موجود ہیں. تقریباً ایک برس پہلے ترکی کے عوام نے بڑی بہادری سے جمہوریت کا دفاع کرتے ہوئے ملک میں ہونے والی بغاوت کو ناکام بنا دیا تھا. وزیر خارجہ ٹیلرسن نے تقریباً 240 ہلاک شدگان کو بھی خراج عقیدت پیش کیا جو بغاوت کی رات کو ہلاک کر دیے گئے تھے. تاہم انہوں نے بعد میں ہونے والی حکومت کی جانب سے اس بغاوت کے منصوبہ سازوں کے خلاف کارروائی کا کوئی تذکرہ نہیں کیا. حکومت نے اس جرم کی پاداش میں تقریباً 100,000 ملازمین کو ملازمت سے برخاست کر دیا تھا اور تقریباً 40,000 افراد کو گرفتار کر لیا تھا. وزیر خارجہ ٹیلرسن نے ترکی کے صدر طیب اردوان سے بھی ملاقات کی اور اہم بین الاقوامی اور علاقائی مسائل پر تبادلہ خیال کیا. وزیر خارجہ ٹیلرسن یوکرین کا دورہ مکمل کرنے کے بعد ترکی پہنچے تھے. یوکرین میں انہوں نے کہا تھا کہ روس یوکرین کے خلاف جارحیت کو ختم کر دے. میرے خیال میں یہاں کے حالات کے بارے میں ہمارے مقاصد واضح اور اہم ہیں. ان میں سب سے ضروری بات یہ ہے کہ یوکرین کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری کو بحال کیا جائے. وزیر خارجہ ٹیلرسن نے یہ بھی کہا کہ روس کے خلاف پابندیاں اس وقت تک برقرار رہیں گی جب تک روس یوکرین کے خلاف اپنے اقدامات کو واپس نہیں لیتا. واضح ہے کہ دو روزہ G20 کانفرنس کے دوران امریکی صدر اور روسی لیڈر پیوٹن کے درمیان ہونے والی ملاقات میں یوکرین کے مسئلے کے علاوہ امریکی انتخابات میں مبینہ روسی مداخلت کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا گیا تھا. اس کے بارے میں امریکی وزیر خارجہ نے کہا, یہ نقطہ بھی اٹھایا گیا تھا اور یہ ایسا معاملہ ہے جس پر امریکی عوام کو سخت تشویش ہے. تاہم ٹریسن کا یہ بھی کہنا ہے کہ سائبر سیکیورٹی کا معاملہ انتہائی پیچیدہ ہے اور اس کے لیے بین الاقوامی سطح پر تعاون اور اشتراک ضروری ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
میں ہوں قمر عباس جعفری اور یہ ہے پروگرام واشنگٹن ونڈو۔ پیرس کے ماحولیات سے متعلق معاہدے سے امریکہ کے علیحدگی کے اعلان کے بعد اب یہاں امریکہ میں مختلف ریاستیں اور شہر اپنے اپنے طور پر گیسوں کے اخراج میں کمی کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جون میں امریکہ کو اس معاہدے سے الگ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ معاہدہ امریکہ کے کاروباروں اور کارکنوں کے لیے نقصان کا سودا ہے۔ تاہم ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ بہتر شرائط پر بات کرنے کے خواہاں ہیں، لیکن دوسرے رہنما معاہدے پر دوبارہ بات چیت کے حق میں نظر نہیں آتے۔ معاہدے سے امریکہ کی علیحدگی درست تھی یا غلط، اس بارے میں ماہرین اور عوام کی رائے منقسم ہے، لیکن بہرحال اس بات پر سب متفق ہیں کہ گرین ہاؤس گیسوں کا اخراج کم ہونا چاہیے تاکہ کرۂ ارض کے درجہ حرارت کو بڑھنے سے روکا جا سکے اور اس کے جو مضر اثرات عالم انسانیت پر نمودار ہوتے ہیں ان سے بچا جا سکے۔ اور اب کیلیفورنیا کے گورنر جیری براؤن نے ایک گلوبل کلائمیٹ ایکشن سمٹ کے انعقاد کا اعلان کیا ہے جو سان فرانسسکو میں ستمبر 2018 میں ہوگی۔ کوئی 200 اقوام نے 2015 کے گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو کم کرنے کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں جن کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ وہ درجہ حرارت میں اضافے کے ذمہ دار ہیں، اور براؤن ان مقامی اور علاقائی رہنماؤں میں سے ایک ہیں جو صدر ٹرمپ کے بغیر ماحولیات کے سلسلے میں اتحاد بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ آبادی کے لحاظ سے امریکہ کی سب سے بڑی ریاست کیلیفورنیا نے 1970 کے عشرے سے ماحولیات سے متعلق قانون سازی کے سلسلے میں قیادت کا رول اختیار کر رکھا ہے۔ یہ کہنا ہے یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا کی شہری بیبے جیفی کا۔ انہوں نے توجہ دلائی کہ اس ریاست کو وفاقی حکومت کی جانب سے گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کے سلسلے میں بحیثیت مجموعی پورے ملک سے زیادہ سخت معیار اپنانے کے لیے استثنا حاصل ہے، اور 13 دوسری ریاستوں اور ڈسٹرکٹ آف کولمبیا یعنی واشنگٹن ڈی سی نے بھی کیلیفورنیا کے جیسے سخت ضوابط اپنائے ہیں۔ کیلیفورنیا میں بعض ریپبلکنز بھی ماحولیات سے متعلق سخت ضابطوں کی حمایت کرتے ہیں۔ ریاست کے سابق ریپبلکن گورنر آرنلڈ شوارزنیگر نے بھی 2006 میں ایک بل پر دستخط کیے تھے جس کے تحت ریاست میں گیسوں کے اخراج کی سطح 2020 تک اس سطح پر لانا قرار دیا گیا تھا جس پر یہ سطح 1990 میں تھی۔ زیادہ تر امریکی یہ تو باور کرتے ہیں کہ کرۂ ارض کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، لیکن ان کے درمیان اس بارے میں اختلاف ہے کہ اس پر کتنی فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ان میں ڈیموکریٹس تو سب سے زیادہ پریشان نظر آتے ہیں، جبکہ ریپبلکنز اکثر شک و شبہ کا اظہار کرتے ہوئے ملتے ہیں، گویا اس مسئلے کے بارے میں جماعتی بنیادوں پر انداز فکر اختیار کیا گیا ہے۔ مارچ میں ہونے والے ایک جائزے میں کلائمیٹ چینج کمیونیکیشن پر یل پروگرام نے یہ نتیجہ عکس کیا کہ 58% امریکی باور کرتے ہیں کہ ماحولیات میں تبدیلی زیادہ تر خود انسانی کاروائیوں کے نتیجے میں رونما ہوتی ہے۔ دیکھیے آئندہ سلسلے میں اور کیا اقدامات روبا عمل آتے ہیں۔
پروگرام ہے آپ کی صحت، بہجت حاضر خدمت ہے۔ امریکہ کی ریاست مینیسوٹا میں آج کل خسرے کی وبا پھیل گئی ہے، اور اندازہ یہی ہے کہ اس کا باقاعدہ طور پر اختتام جولائی کے آخر میں ہی ممکن ہو سکے گا۔ اس وبا کے حوالے سے اب کم ایک بات ثابت ہو چکی ہے، اور وہ یہ کہ خسرے کے لیے ویکسین مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ یہ معلوم نہیں ہوا کہ خسرے کا یہ وائرس مینیسوٹا میں کیسے پہنچا، لیکن پیتسی سٹنچ فیلڈ نے اس وبا کی روک تھام کے لیے کام کیا۔ وہ مینیسوٹا میں بچوں کے ہسپتال کی نرس ہیں جو متعدی امراض کے مریضوں کا خیال رکھتی ہیں۔ انہوں نے اسکائپ کے ذریعے وائس آف امریکہ سے بات کی۔
Measles is just such a highly contagious disease. All you have to do is be in the same room with someone who's breathing it. کہ خسرہ
ایک انتہائی متعدی مرض ہے، اور اس کے پھیلنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ ایک ہی کمرے میں خسرے کے مریض کے ساتھ موجود ہوں۔ مینیسوٹا میں اب تک 78 افراد خسرے کا شکار ہو چکے ہیں، اگرچہ اس وائرس سے تقریباً 9,000 افراد متاثر ہوئے۔
Since the outbreak, the message has gotten out that measles, mumps, rubella vaccine is safe, it's effective.
نرس ٹنچفیلڈ کہتی ہیں کہ جو لوگ صرف متاثر ہوئے انہیں ویکسین دی گئی تھی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ویکسین واقعی مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ نرس سٹنچ فیلڈ کہتی ہیں کہ نرسوں نے اپنے چہروں کو ماسک سے ڈھکا اور لوگوں سے ہسپتال کے ایمرجنسی روم کے باہر ملاقات کی تاکہ اس وبا کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے، اور اسی طرح مریضوں نے بھی احتیاط سے کام لیا۔ خسرے کا کوئی علاج نہیں، لیکن علامتوں کو دیکھ کر علاج کیا جاتا ہے۔ سٹنچ فیلڈ اور صحت کے شعبے سے تعلق رکھنے والے دوسرے افراد کی ملاقاتیں اسی سلسلے میں صومالی امریکیوں سے ہوئیں، کیونکہ خسرے کا شکار ہونے والے افراد کا تعلق اسی کمیونٹی سے تھا۔ صومالی امریکی افراد نے اپنے بچوں کو خسرے کے بچاؤ کی ویکسین نہیں دی تھی، کیونکہ ویکسین مخالف گروپوں نے انہیں بتایا تھا کہ اس کی وجہ سے آٹزم لاحق ہو سکتا ہے، لیکن یہ میتھ اپ ختم ہو چکی ہے۔
They did not think that measles would be in the United States, and so the level of fear
was greater. نرس ٹینفیلڈ کہتی ہیں کہ ان کا خیال تھا کہ امریکہ میں خسرے کا مرض موجود نہیں رہا، جبکہ آٹزم کا امکان خوف زدہ کرنے کے لیے کافی تھا، لیکن اب صورتحال بدل گئی ہے اور اب خسرے کا خوف بھی شدت پکڑ گیا ہے۔ انہوں نے صومالیہ میں اپنے عزیزوں کو خسرے کی وجہ سے مرتے دیکھا ہے۔ نرس سٹنچ فیلڈ اس مخالف گروپ کو وبا کے پھیلنے کے لیے مردے الزام ٹھہراتی ہیں۔
I would say almost exclusively the whole responsibility lands on the anti-vaccine movement.
سٹنچ فیلڈ کہتی ہیں کہ وہ سمجھتی ہیں اس وبا کے پھیلنے کی تمام تر ذمہ داری ویکسین مخالف گروپ پر عائد ہوتی ہے، اور اس کی وجہ غلط معلومات اور وہ مت ہے جس کی وجہ سے خسرے اور آٹزم میں ربط پیدا کرنے کی کوششیں کی گئیں، جبکہ حقیقت میں ایسا ہرگز نہیں اور سائنس اس بات کو ثابت بھی کر چکی ہے۔ اور یہ بھی درست ہے کہ اعصابی مسائل کا خطرہ ان لوگوں کے لیے زیادہ ہے جو ویکسین نہ کرانے کا فیصلہ کرتے ہیں بنسبت ان لوگوں کے جو یہ ویکسین کرا لیتے ہیں، جبکہ خسرے کی وجہ سے بھی اعصابی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ ویکسین مخالف گروپ کے افراد کا کہنا ہے کہ ویکسین کی وجہ سے بچوں کو صحت کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، انہیں نقصان پہنچ سکتا ہے۔ پیٹسی سٹنچ فیلڈ کہتی ہیں کہ ہر اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے جس سے اعصابی مسائل پیدا ہونے کا اندیشہ ہو، اور ویکسین سے پیدا ہونے والی خرابی خسرے کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ وہ اس ڈیٹا کا حوالہ دیتی ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خسرے کے 1000 کیسز میں سے صرف ایک کیس ایسا ہوتا ہے جس میں دماغی سوجن ہو جائے اور اس سے دماغ کو مستقل بنیادوں پر نقصان پہنچے، جبکہ خسرے اور کچھ دوسری ویکسین کی 1000000 خوراکوں میں سے صرف ایک میں سنگین الرجک ریئیکشن یا رد عمل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ آپ کی صحت سے آج بس اتنا ہی۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اس وقت ہم گفتگو کریں گے کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے غلط استعمال کے بارے میں۔ کمپیوٹر ٹیکنالوجی ہماری روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن گئی ہے، تاہم یہ ٹیکنالوجی بعض صورتوں میں گھریلو تشدد سے متاثرہ افراد کو خوف زدہ کرنے کے لیے بھی استعمال کی جا رہی ہے۔ آسٹریلیا میں ایک ایسی تنظیم ہے جو متاثرین کی اس سلسلے میں مدد کر رہی ہے کہ وہ کس طرح ایسے افراد سے اپنا تحفظ کر سکتے ہیں جو دور بیٹھ کر ان کی نجی زندگی کو آلودہ کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ خواتین کے ایک پناہ گزین کیمپ میں کمیونٹی ایجوکیشن آفیسر ایلکس رچمنڈ کے مطابق ہراساں کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال عام ہوا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ گزشتہ سال بھر کے دوران پناہ گزین کیمپ میں اس کا مشاہدہ کیا گیا ہے اور یہ اعداد و شمار 95% تک ہیں۔
In terms of clients we've seen at the refuge in the last 12 months,
وہاں موجود سٹاف نے بچوں کے کھلونوں میں جی پی ایس ٹریکر لگے دیکھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسمارٹ فون یا فیس بک کے ذریعے خواتین کو نازیبا پیغامات ملتے رہے۔ اسپائی ویئر کو انسٹال کر کے اکثر کسی شخص کی نقل و حرکت پر نظر رکھی جا سکتی ہے۔ الیکس کا مزید کہنا تھا کہ یہ گھریلو تشدد کا ایک نیا طریقہ ہے۔
It is very much the new frontier of domestic violence and
اور ہم اس میدان میں خوفناک زیادتیوں کا مظاہرہ دیکھ رہے ہیں۔ تاہم گھریلو تشدد کے متاثرین کی اس قسم کے اقدامات اٹھانے کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے جن سے وہ اپنا بچاؤ کر سکے۔ ماہرین کے مطابق اس حوالے سے تربیت دینا بھی ضروری ہے کہ وہ کس طرح اپنا بچاؤ کرے اور اپنے گھروں کے اندر جسمانی تحفظ کے ساتھ ساتھ آن لائن ٹیکنالوجی کے غلط استعمال سے بھی خود کو محفوظ کر سکے۔ اس مقصد کے لیے مختلف تنظیمیں پہلے ہی سرگرم ہیں۔ گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔
جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ میں ہوں خالد حمید۔ بلوچستان میں افغان سرحد کے قریب ایک بم دھماکے میں کم از کم ایک پولیس عہدیدار ہلاک اور کئی افراد زخمی ہو گئے۔ یہ دھماکہ چمن کے ایک بازار میں اس وقت ہوا جب ایک خودکش بمبار نے اپنی موٹر سائیکل پولیس کی ایک گاڑی سے ٹکرا دی۔ کوئٹہ سے اس کی تفصیل دے رہے ہیں ستار کاکڑ۔
پاکستان اور افغانستان کے سرحد کے قریب چمن بازار میں ایک خودکش حملے میں پولیس کے ایک اعلی افسر سمیت 2 افراد ہلاک اور درجن سے زائد زخمی ہو گئے ہیں، جن میں 3 پولیس اہلکار بھی شامل ہیں۔ ضلع قلعہ عبداللہ و چمن کے اسسٹنٹ کمشنر کاشف عالم بخاری نے دھماکے کی تفصیلات وائس آف امریکہ کو بتاتے ہوئے کہا کہ ضلع پولیس افسر ساجد خان مومن اپنی رہائش گاہ سے دفتر جا رہے تھے، چمن بازار کے بوگرا روڈ سے گزرتے وقت موٹر سائیکل پر سوار ایک خودکش بمبار نے ان کی گاڑی کے قریب اپنے جسم سے بندے ہوئے دھماکہ خیز مواد میں زوردار دھماکہ کیا۔
آج صبح تقریباً 11:10-11 کے درمیان یہ ہوا ہے۔ ڈی پی او صاحب شہید ہو گئے اور 12 بندے زخمی۔ جی موسٹ پرابلی یہ خودکش تھا، لیکن ابھی ڈی پی او صاحب ہیں، صرف وہ تفتیش جاری ہے۔
دھماکے سے ساجد خان کے ڈرائیور اور 3 دوسرے پولیس اہلکار سمیت 13 افراد زخمی ہوئے، جنہیں فوری طور پر چمن کے سرکاری اسپتال پہنچایا گیا۔ اسپتال میں علاج کے دوران ساجد خان کا ڈرائیور بھی دم توڑ گیا۔ ڈاکٹروں کے مطابق 5 زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے، جنہیں کوئٹہ منتقل کر دیا گیا۔ دھماکے سے 3 گاڑیوں اور 1 درجن سے زائد موٹر سائیکلوں اور دکانوں کو بھی نقصان پہنچا ہے، اور اس کی ذمہ داری سوشل میڈیا پر جاری کیے گئے ایک بیان میں کلدم تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے قبول کر لی گئی ہے۔ چمن بازار پاک افغان سرحد سے صرف 3 کلومیٹر دور ہے۔ اس سرحدی شہر کے نواحی علاقوں میں ہزاروں افغان پناہ گزین رہتے ہیں۔ سرحد کے اس پار ویش منڈی میں ایک بڑا تجارتی مارکیٹ ہے، جہاں ہزاروں پاکستانی اور افغان باشندے کام کرتے ہیں۔ یہ لوگ صبح چمن سے اسپن بولدک اور شام کو واپس اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں۔ پاک افغان سرحد پر واقع اس سرحدی شہر چمن میں اس سے پہلے بھی سیکورٹی فورسز پر حملے ہوتے رہے ہیں۔ گزشتہ سال نومبر میں چمن کے بوگرا روڈ پر بم دھماکے میں ایک بچہ ہلاک اور درجن سے زائد لوگ زخمی ہوئے تھے۔ وزیر اعظم نواز شریف، فاقی وزیر داخلہ چودھری نثار اور بلوچستان کے وزیر اعلی نواب ثناء اللہ زہری نے چمن بازار میں دھماکے کے نتیجے میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اس کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ وزیر اعلی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی جائے گی۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج نے پاکستانی میڈیا کی جانب سے ان رپورٹس کے بعد کہ بھارتی سفارت خانے نے کینسر کے ایک مریض کی جانب سے علاج کی غرض سے بھارت جانے کی ویزا درخواست رد کر دی ہے، کہا ہے کہ اس نوعیت کا ویزا پاکستان کے خارجہ امور کے مشیر سرتاج عزیز کی سفارش پر جاری کیا جائے گا۔ مزید تفصیلات بیان کر رہے ہیں نئی دہلی سے سہیل انجم اس رپورٹ میں۔
وزیر خارجہ سشما سوراج نے کہا ہے کہ پاکستانی مریضوں کو میڈیکل ویزا اسی صورت میں جاری کیا جا سکتا ہے جب وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز اس کی سفارش کریں۔ انہوں نے پیر کے روز اپنے ٹویٹ میں ویزا قوانین میں تبدیلی کی نشاندہی کی اور کہا کہ اب فوری میڈیکل ویزا کے لیے سرتاج عزیز کا خط منسلک ہونا ضروری ہے۔ سشما سوراج کی یہ وضاحت پاکستانی میڈیا کی اس رپورٹ کے بعد آئی ہے کہ اسلام آباد میں واقع بھارتی ہائی کمیشن نے کینسر کی مریضہ فائزہ تنویر کی درخواست دونوں ملکوں کے تعلقات میں آئی کشیدگی کی وجہ سے مسترد کر دی۔ فائزہ کا علاج اندر پرست ڈینٹل کالج اینڈ ہاسپٹل غازی آباد میں ہونا تھا۔ اسپتال نے فائزہ اور ان کی والدہ کو 20 دن کے میڈیکل ویزا پر بلایا تھا۔ ویزا درخواست مسترد ہونے کے بعد فائزہ نے دونوں ملکوں کے سیاستدانوں سے اس سلسلے میں مدد کی اپیل کی تھی۔ سشما سوراج نے اپنے ٹویٹ میں مزید کہا کہ ان تمام پاکستانی شہریوں کے ساتھ میری ہمدردی ہے جو بھارت میں علاج کے لیے میڈیکل ویزا کے خواستگار ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مجھے یقین ہے کہ سرتاج عزیز بھی اپنے ملک کے شہریوں کے لیے فکر مند ہوں گے۔ تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے اس کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ انہیں اپنے ملک کے شہریوں کے لیے سفارشی خط لکھنے میں جھجک کیوں ہے۔ سشما سوراج نے مبینہ بھارتی جاسوس کلبھوشن جادھو کا معاملہ بھی اٹھایا جنہیں پاکستان میں جاسوسی اور دہشت گردی کے الزام میں سزائے موت سنائی جا چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کلبھوشن کی والدہ اونتیکا جادھو کی ویزا کی درخواست زیر التوا ہے، اس پر پاکستان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے سرتاج عزیز کو خط لکھ کر اونتیکا کو ویزا جاری کرنے کی درخواست کی تھی لیکن انہوں نے خط ملنے کی اطلاع تک نہیں دی۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
پیرو میں ایک مسافر بس اونچی چٹان سے نیچے گر گئی جس میں کم از کم 9 افراد ہلاک اور 25 زخمی ہو گئے۔ پیرو کی وزارت صحت نے اپنی ویب سائٹ پر ایک بیان میں کہا کہ یہ حادثہ لیما کے صدارتی محل سے تقریباً 2 کلومیٹر کے دور پیش آیا۔ بس ممکنہ طور پر بہت تیز رفتاری سے سفر کر رہی تھی۔ ڈبل ڈیکر بس پر 50 مسافر سوار تھے جن میں بچے بھی شامل تھے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ کم از کم 2 غیر ملکی، ایک کینیڈین اور ایک چیلی کا شہری شامل ہیں، وہ زخمی ہو گئے ہیں۔ امریکہ کے ایک مخبر اخبار نے انکشاف کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بڑے صاحبزادے، داماد اور انتخابی مہم کے چیئرمین ریپبلکنز کی تعریف سے ٹرمپ کی بطور صدارتی امیدوار نامزدگی کے کچھ دیر بعد ایک روسی وکیل سے ملے تھے جو کہ بظاہر صدر کے کلیدی ساتھیوں کی ایک روسی کے ساتھ اولین ملاقات معلوم ہوتی ہے۔ نیویارک ٹائمز میں ہفتے کو آنے والی اس خبر کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر اور جیرارڈ کوشنر کے نمائندوں نے ایسوسیٹڈ پریس سے تصدیق کی کہ ان افراد کی ملاقات جون سن 2016 میں ٹرمپ ٹاور میں ایک روسی وکیل نتالیا ویلستینکا سے ہوئی تھی۔ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا کہ اس وقت انتخابی مہم کے چیئرمین پال مینافورڈ بھی اس ملاقات میں موجود تھے۔ انہوں نے اس ملاقات کو ایک مختصر تعارفی ملاقات قرار دیا جس میں ان کے بقول ان تینوں نے اس تحلیل شدہ پروگرام کے بارے میں گفتگو کی جو کسی وقت امریکی شہریوں کو روسی بچے گود لینے کی اجازت دیا کرتا تھا۔ روس نے یہ پروگرام امریکہ کی طرف سے اس پر عائد کی گئی تعزیرات کے جواب میں بند کر دیا تھا جو واشنگٹن نے سن 2009 میں بدعنوانی کے خلاف آواز بلند کرنے والے ایک مقید کارکن کی موت پر عائد کی تھی۔ ٹرمپ جونیئر کا کہنا تھا کہ یہ نہ تو انتخابی مہم سے متعلق ملاقات تھی اور نہ ہی اس سے پہلے ہوئی کسی ملاقات کی کڑی تھی۔ کشنر کی وکیل جیمی گورلک کا کہنا تھا کہ ان کے موکل پہلے ہی اس ملاقات کے بارے میں ان دستاویزات میں بتا چکے ہیں جس میں آپ کو غیر ملکیوں سے ہونے والی ملاقاتوں کی تفصیل دینا ہوتی ہے۔ یونیسکو نے عالمی ثقافتی ورثے میں 3 مزید تاریخی مقامات کو شامل کیا ہے۔ یہ ثقافتی آثار ایران، جرمنی اور برازیل میں واقع ہیں۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ریچرڈ گرین کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
ایران کے ایک دور افتادہ صحرائی شہر، جرمنی میں برف کے دور کے غار میں اور برازیل میں افریقہ سے غلاموں کے جہازوں کی آمد کے لیے برازیل میں تعمیر کیے جانے والے ایک سنگی پشتے کو یونیسکو کی عالمی ورثے کی فہرست میں شامل کر لیا گیا ہے۔ عالمی ورثے کی کمیٹی نے پولینڈ کے شہر کراکو میں ایک ہفتے کے اجلاس میں 34 ممتاز تاریخی اور ثقافتی مقامات پر غور کیا جنہیں فہرست میں شامل کرنا مقصود تھا۔ اس سال انتخاب کیے جانے والے مقامات میں الخلیل میں قدیم شہر اور ٹومب آف پیٹریاسس کو یونیسکو نے فلسطینی عالمی ورثے کے مقام کے طور پر نامزد کیا ہے۔ یہ ایک ایسا عالمی ورثہ ہے جو خطرے سے دوچار ہے۔ یہ شہر اسرائیل اور فلسطینی کنٹرول کے تحت منقسم ہے اور قدیم شہر اور مزار اسرائیلی سیکٹر میں ہے۔ یہ مقبرہ یہودیوں، مسلمانوں اور عیسائیوں کے لیے یکساں طور پر مقدس ہے۔ اسرائیل یونیسکو پر الزام لگاتا ہے کہ وہ الخلیل کے ساتھ یہودی رابطے کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ اسرائیل ان کی تاریخ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ الخلیل بلدیاتی کونسل کے خالد فہد قواسمی کہتے ہیں کہ الخلیل کے مکینوں اور فلسطینیوں کے لیے یہ ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ عالمی ثقافتی ورثوں کو محفوظ رکھنا اور انہیں آنے والی نسلوں کے لیے قائم رکھنا بے حد ضروری ہے۔ دوسری طرف اسرائیل کی وزارت خارجہ کے ترجمان ایمانوئل ناشون کا کہنا ہے،
اٹس فیک نیوز سم تھنگ وچ واز انوینٹڈ ان رمالہ، دے آر ٹرائنگ ٹو ری رائٹ جوئش ہسٹری اینڈ دی ہسٹری آف دی ریجن۔
یہ ایک من گھڑت خبر ہے جسے رم اللہ میں گھڑا گیا ہے، یہ یہودیوں اور علاقے کی تاریخ کو دوبارہ تحریر کرنے کے مترادف ہے۔ تاریخ کو مسخ کرنے کی اس کوشش کو ہم کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ یونیسکو نے اس کے علاوہ چین کے صوبے کونگھائی کے ہوشل علاقے کو بھی اس فہرست میں شامل کیا ہے، یہ روایتی طور پر تبتی علاقہ ہے اور چین نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس علاقے کی ثقافت اور روایات کو قائم رکھے گا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ میں ملازمتوں کے مواقع بڑھ رہے ہیں اور گزشتہ ماہ 2,22,000 نئی ملازمتوں پر بھرتیاں کی گئیں، لیکن دوسری طرف بے روزگاری کی شرح میں بھی اضافہ ہوا ہے اور امریکیوں کی زیادہ تعداد ملازمتوں کے حصول میں کوشاں نظر آئی۔ بعض ماہرین معاشیات کا کہنا ہے کہ اب بڑا چیلنج یہ ہے کہ معاوضوں میں اضافہ کیسے کیا جائے۔ ملار سیگا کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چیلانی۔
امریکی معیشت ممکن ہے آج کل بعض سجزہ کاروں کی اصطلاح سویٹ اسپاٹ کے مرحلے سے گزر رہی ہو، یہ کہنا ہے بینک ریٹ ڈاٹ کام کے مارک ہیمرک کا، جنہوں نے اسکائپ کے ذریعے بات کرتے ہوئے وضاحت کی۔
Well, I think the US economy, if anything, is frankly a little boring right now, and that's not necessarily a bad thing.
مارک ہیمرک کہتے ہیں کہ میرے خیال میں امریکی معیشت، اگر بے تکلفانہ انداز میں بیان کروں، تو اس وقت کچھ بوریت کی سی کیفیت میں ہے، لیکن ضروری نہیں کہ یہ کوئی بری بات ہو، کیونکہ اس وقت اس میں نہ تو تیزی ہے اور نہ ہی مندی۔ لیکن چیلنج یہ ہے کہ تنخواہوں میں اضافے کے لیے اقتصادی ترقی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ جب سے اقتصادی گراوٹ ہوئی، تنخواہوں اور معاوضوں میں بہت کم اضافہ ہوا۔ اس مسئلے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بعض ملازمتوں کی مانگ زیادہ ہے، اور اسی تناظر میں آئی ایچ ایس مارکیٹ کے چیف اکانومسٹ نریمان بہروش اسے دو سطحوں پر مشتمل جاب مارکیٹ قرار دیتے ہیں۔
And that is that high skilled workers, their wages are going up 4%, 5%. Whereas low-skilled workers, their wages aren't going up at all.
IHS مارکیٹ کے چیف اکانومسٹ نریمان بہروش کہتے ہیں کہ یوں اعلیٰ ہنرمند ورکروں کے معاوضوں میں 4-5% تک اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ عام ورکروں کی تنخواہوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ اس طرح لیبر مارکیٹ میں ایک تقسیم نظر آنے لگی۔ بے روزگاری کی شرح تاریخی طور پر انتہائی کم سطح پر ہے، یعنی 4.4%، لیکن ایک اوسط ورکر کی تنخواہ میں گزشتہ سال صرف 2.5% اضافہ ہوا، جو بڑی کساد بازاری کا اب تک نظر آنے والا نتیجہ ہے۔ اس وقت تقریباً 90,00,000 افراد کو اپنی ملازمتوں سے الگ ہونا پڑا تھا۔ باہر طور اچھی خبر یہ ہے کہ بے روزگاری کی شرح میں مزید کمی کا امکان ہے، اور شاید یہ 4% تک پہنچ جائے۔ بینک ریٹ کے مارک ہیمرک نے کہا،
We talk about full employment. Essentially, we're saying that would be the level where employment can
Skype کے ذریعے بات کرتے ہوئے مارک ہیمرک کہتے ہیں کہ جب ہم کل وقتی ملازمتوں کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی سطح ہے جہاں ملازمت کی بہتری کی اب کوئی مزید گنجائش نہیں، لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ مختلف جہتوں اور اقدام کا جائزہ لیا جائے تو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں بہتری کی جا سکتی ہے۔ ممکنہ طور پر ایک بڑے چیلنج کے تحت 53,00,000 لوگ ایسے ہیں جو جز وقتی کام کرتے ہیں لیکن کل وقتی ملازمت کو ترجیح دیتے ہیں۔ پھر ایک اور مسئلہ ہنرمندی کی اعلیٰ سطح کا ہے، جس کا زیادہ آجر تقاضا کر رہے ہیں۔ ایک اور بڑا چیلنج آٹومیشن یا پھر خودکاری پر ہمارا انحصار ہے، جو پی ڈبلیو سی ریسرچ فرم کے مطابق اگلے 15 برسوں میں امریکی ملازمتوں میں تقریباً 40% کی جگہ لے لے گا۔ بہجت جلانی، اردو بی او اے، واشنگٹن۔
عراقی عہدیدار موصل کی فتح کا جشن منا رہے ہیں، جبکہ عراقی فورسز گھر گھر اور ایک ایک انچ پر داعش سے جنگ لڑ رہی ہیں۔ لڑائی انتہائی سخت مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ عراقی فوجی داعش کے ساتھ اس لڑائی کو سب سے سخت قرار دے رہے ہیں، جہاں انہیں ہر گھر میں ایسے جنگجوؤں کا سامنا ہے جو خود کچھ جیکٹوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ موصل میں سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی وزیراعظم حیدر العبادی کا قافلہ موصل سے روانہ ہو گیا۔ کچھ مقامی لوگ ان کے قافلے کے گرد جمع ہو گئے اور ان کے ساتھ تصاویر بنوائیں۔ موصل کا زیادہ تر حصہ اب عراقی فورسز کے کنٹرول میں ہے، جبکہ داعش کے جنگجو 200 میٹر کے علاقے میں محصور ہو گئے ہیں۔ شام کے جنوبی حصے کے 3 صوبوں میں پیر کے روز فائر بندی پر عمل درآمد ہو رہا ہے، جبکہ کہیں کہیں جھڑپوں کی خبریں بھی ملی ہیں۔ اسی اثنا میں شامی حکومت اور باغی اقوام متحدہ کے ثالثی میں ہونے والی بات چیت کے تازہ دور کے لیے تیار ہیں جس کا مقصد اس 6 سالہ جنگ کو ختم کرنا ہے۔ شام کے انسانی حقوق پر نظر رکھنے والے ادارے کا کہنا ہے کہ درا اور قنیطرا صوبوں میں فائر بندی کی قد کا خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ یہ فائر بندی جو صوبے سویدا میں بھی جاری ہے امریکہ، روس اور اردن کے ثالثی میں طے پائی ہے۔ پچھلے ہفتے ہیمبرگ جرمنی میں G20 سربراہ اجلاس سے علیحدہ امریکہ، روس اور اردنی سفارتکاروں نے مل کر اس فائر بندی پر کام کیا تھا۔ اردن اور کویت کی ایئر لائنز دونوں نے اتوار کے روز علیحدہ علیحدہ بتایا ہے کہ ان کے مسافر امریکہ کے لیے براہ راست پروازوں پر اپنے لیپ ٹاپ، کمپیوٹرز اور دوسرے الیکٹرانک آلات لے جا سکتے ہیں۔ امریکہ نے مارچ میں مشرق وسطی کے 10 ہوائی اڈوں پر یہ پابندی عائد کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہیں خطرہ ہے کہ دہشت گرد ان آلات میں بم چھپا کر لا سکتے ہیں۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے امریکی محکمے نے متاثرہ ایئر لائنز کو بتایا کہ انہیں اپنے مسافروں کی سیکیورٹی چھان بین کو بڑھانا چاہیے اور ان آلات کو جو مسافر اپنے ساتھ لانا چاہتے ہیں ان کو ایکس رے اور الٹرا ساؤنڈ کے جدید آلات سے جانچ کی جانی چاہیے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ نیو یارک میں مقیم پاکستانی کمیونٹی نے 4 جولائی کی تقریبات کی شایہ نشان کامیابی کے بعد آئندہ برس امریکی یوم آزادی کے موقع پر قومی پریڈ منعقد کرنے کا اعلان کیا ہے تاکہ نوجوان نسل کو ملک کی ترقی اور سلامتی کے لیے آگے بڑھ کر خدمات ادا کرنے کی ترغیب دی جا سکے۔ 4 جولائی کی تقریبات کے حوالے سے اسفر امام کی یہ رپورٹ۔
یہ جوش و جذبہ 4 جولائی کو منعقد ہونے والے امریکہ کی جشن آزادی کی ایک تقریب کی ہے جو منی پاکستان کے نام سے معروف نیو یارک کے علاقے کونی آئیلینڈ میں منعقد ہوئی تھی۔ پاکستان امریکن کمیونٹی کلب، پاکستان امریکن یوتھ آرگنائزیشن اور خیبر سوسائٹی جیسی تنظیمیں اپنے اپنے طور پر گزشتہ 12 برسوں سے 4 جولائی کی ایسی تقریبات کا خصوصی اہتمام کرتی چلی آ رہی ہیں جس میں بچوں کے لیے خصوصی تحائف اور بڑوں کے لیے کمیونٹی خدمات کے اطراف میں ایوارڈ دیے جاتے ہیں اور رنگا رنگ پاکستانی ثقافت کے اظہار کے لیے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے بھی ڈالے جاتے ہیں جس میں سبھی شریک ہو جاتے ہیں۔ پاکستانی قونصل جنرل راجہ علی اعجاز نے بھی ان تقریبات میں شرکت کی اور امریکی جشن آزادی میں شرکت کو کمیونٹی کے لیے خوش آئند قرار دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ
یہ انڈیپینڈنس ڈے آف یو ایس اے ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی جو ہے اس تہوار کو منا کے اپنا اس ملک کے ساتھ ایک یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں جس کی شدت سے ضرورت ہے، بیکاز یہ ہم سب کا گھر ہے۔ تو ونس اگین سب پاکستانی امریکنز کو بہت بہت دلی مبارک۔
اس سال 4 جولائی کی تقریبات کے سلسلے میں صرف کونی آئیلینڈ پر 3 بڑی تقریبات کا اہتمام کیا گیا جس میں ہزاروں کی تعداد میں بچوں، بڑوں اور خواتین نے شرکت کی اور امریکہ کی سلامتی اور ترقی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ 4 جولائی کے حوالے سے منعقد ہونے والی تقریب کا خصوصی آئٹم باربیکیو تھا جس میں 1000 سے زائد لوگوں کی توازو کی گئی۔ تقریب کے ایک منتظم محمد حسین نے اعلان کیا کہ آئندہ برس پاکستانی کمیونٹی بھی دیگر بڑی کمیونٹی کی طرح جشن آزادی پر قومی پریڈ کا اہتمام کرے گی جس میں پاکستانی اور امریکی اداروں کے فلوٹ شریک ہوں گے اور دونوں ممالک کی ثقافت کا اظہار کیا جائے گا۔ محمد حسین کہتے ہیں کہ
دیکھیں، ہم اس ملک میں رہتے ہیں اور جب ہم مائگریٹ ہو کے آتے ہیں ہمیں کیا کیا نہیں اس ملک نے دیا، تو یہ ہم پہ لازم ہے کہ عام امریکن کی طرح ہم بھی اس کو سیلیبریٹ کریں۔ نوجوانوں میں بڑا غیر معمولی جوش و جذبہ پایا جاتا ہے۔ نیو یارک سٹی کیونکہ بڑا ہے، ٹاؤنوں وغیرہ میں نے دیکھا ہے کہ ہر کمیونٹی کی طرف سے اپنی اپنی پریڈز ہوتی ہیں۔ تو ایک تجویز ابھی سر دس یہ ہے کہ آئندہ سال بڑے پیمانے پہ اس کو ایک پریڈ کے طور پہ بھی کیا جائے تاکہ ایک اس کو اس میں جو ہے نا مکمل طور پہ پارٹیسپیشن ہو سکے اور نہ صرف مقامی سیاستدانوں کو انوالو کیا جائے۔ اس سے ایک بہت اچھا میسج بھی جاتا ہے اور کمیونٹی کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ وہ ایک عام امریکن کی طرح پیٹریوٹزم کا مظاہرہ کرے۔
ایسی تقریبات کا کمیونٹی نے امریکہ کے مختلف شہروں میں اہتمام کیا۔ جشن آزادی کی ان تقریبات کے ایک اور منتظم سلیم ملک کہتے ہیں کہ ان کا مقصد نوجوان نسل میں قومی سوچ کو پروان چڑھانا اور ان میں حب الوطنی کو فروغ دینا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ
12 سال سے پاکستانی امریکن کمیونٹی کلب 4 جولائی کا اہتمام کرتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارے بچے جو یہاں پہ پروان چڑھ رہے ہیں ہم ان کو بتائیں کہ امریکی اقدار کیا ہے، امریکہ نے کیسے آزادی حاصل کی، کیونکہ جب ہم اپنے بچوں کو یہاں پہ اسکول، کالج، یونیورسٹیز میں بھیجتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس جھنڈے کا حصہ بنے. امریکی اقدار، امریکہ کی جو نظام کی خوبیاں ہیں اس کے لیے ہم یہاں پہ پروگرام کریں، جدوجہد کریں، کیونکہ اب ہم نے یہی رہنا ہے، ہمارے بچوں نے یہی اس نظام میں مستفید ہونا ہے، یہی جابز کرنی ہے.
امریکی یوم آزادی کے حوالے سے پاکستانی کمیونٹی میں سال بہ سال جوش و جذبہ بڑھ رہا ہے، اور اپنی سکونت کے لیے منتخب کردہ اس ملک سے پیار کے اظہار میں کسی سے بھی وہ پیچھے رہنا نہیں چاہتے. اسی لیے ان تقریبات کو کمیونٹی میں خوب پذیرائی مل رہی ہے. لوگوں کا کہنا ہے کہ
میں پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے، کیونکہ ہم سب پاکستانی امریکن ہیں، تو اس دن پہ بہت خوشی کا اظہار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس ملک کو دن چوگنی اور رات چوگنی ترقی دے.
4th of July سب کو مبارک ہو.
پاکستانی امریکن، آج 4th of July ہے اور آج کونی آئلینڈ کے اوپر سارے پاکستانی انڈیپینڈنس ڈے منا رہے ہیں. میری طرف سے اور سارے پاکستانیوں کی طرف سے انڈیپینڈنس ڈے مبارک.
آج 4th of July کا دن ہے اور ہم سب مسلمان یہاں پہ، پاکستانی مسلمان امریکن نے کمٹمنٹ کی ہے، اوتھ لیا ہے اس کنٹری کو سرو کرنے کا اور اس کو پروٹیکٹ کرنے کا. انشاءاللہ ہم نے جو اوتھ لیا ہے اس کی پاسوانی کریں گے اور اس کنٹری کو پروٹیکٹ کریں گے.
پاکستان سے ہجرت کر کے امریکہ بسنے والوں کی نئی نسل پوری طرح امریکی ہے. وہ پاکستانی سیاست میں دلچسپی لینے کے بجائے امریکی نظام میں اپنا مقام بنانے کی فکر زیادہ رکھتی ہے، جس کا احساس اب پرانی نسل کو بھی ہو چلا ہے. مقامی نوعیت کی تقریبات کی پذیرائی میں اضافہ اس بات کی عکاسی ہے. اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن.
اگر آپ سٹارڈم کا پیچھا کر رہے ہیں تو اچھے اداکار نہیں بن سکتے. اجے دیوگن، تفصیلات فکرو فن میں.
موقع ملے گا تو ہم بتا دیں گے تمہیں کتنا پیار کرتے ہیں سنم، دل اپنا چیر کے ہم دکھا دیں گے.
اجے کہتے ہیں کہ آپ جب بھی کسی چھوٹے قصبے میں جائیں اور لوگوں سے بات کریں تو اکثر یہی کہتے ہیں کہ وہ بچپن ہی سے اداکار بننا چاہتے ہیں، اور جب ان سے پوچھا جائے کہ کیا وہ ایکٹر بننا چاہتے ہیں یا سٹار، تو باز کا جواب ہوتا ہے سٹار. تو میں ان کے لیے یہ محسوس کرتا ہوں کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے.
کسی کے عشق میں خود کو مٹا لوں، ہو نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا. کسی کی یاد میں نیندیں اڑا لوں، ہو نہیں سکتا.
بھارتی اخبار دا انڈین ایکسپریس انٹرٹینمنٹ کے مطابق اجے دیوگن کہتے ہیں کہ اگر آپ اداکار بننا چاہتے ہیں تو اداکاری سیکھیں. انہوں نے یہ باتیں ٹاٹا اسکائز کے ایکٹنگ اڈا کی لانچ کے موقع پر کہیں، جو اداکاری کے اسرار و رموز سکھانے کے لیے بنایا گیا ہے. اور اس ایکٹنگ اڈے کے روح رواں اداکار سنیل چیٹی اور کاسٹنگ ڈائریکٹر مکیش چھابڑا ہیں.
میں نے پیار تمہیں سے کیا ہے، میں نے دل بھی تمہیں کو دیا ہے، اب چاہے جو ہو جائے میں دنیا سے اب نہ ڈروں، تجھی سے میں پیار کروں، میں دنیا سے اب نہ ڈروں.
اجے کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو اداکاری میں کچھ کر کے دکھا سکتے ہیں، انہیں اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے کوئی پلیٹ فارم نہیں مل پاتا، اور اکثر لوگ اپنا یہ جنون مواقع دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے درمیان ہی میں چھوڑ دیتے ہیں.
کتنا حسین چہرہ، کتنی پیاری آنکھیں، کتنا حسین چہرہ، کتنی پیاری آنکھیں، کتنی پیاری آنکھیں ہیں، آنکھوں سے چلکتا پیار قدرت نے بنایا ہوگا، فرصت سے تجھے میرے یار قدرت نے بنایا.
اس جگہ یعنی ایکٹنگ اڈا میں اپنی صلاحیتوں کو جلا بخشنے کے لیے پیسوں کی نہیں جاں فشانی سے کام کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ سیکھنے والے بہت اور سکھانے والے کافی کم ہیں. کہنا کہنا تھا کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے وہ انڈسٹری کو نیا ٹیلنٹ دیں گے، کیونکہ آج ہر ڈائریکٹر نیا ٹیلنٹ چاہتا ہے، لہٰذا انہیں ہمارے اس ایکٹنگ اڈا سے بہترین صلاحیتوں کے حامل نئے اداکار ملیں گے۔ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جس انتظامی حکم نامے کو جاری کیا ہے اور جس کے مطابق امریکہ میں 6 ملکوں کے شہریوں کا جن کے بارے میں دہشت گردی کی تشویش پائی جاتی ہے داخلہ عارضی طور پر روک دیا گیا ہے، اب اس پر جزوی طور پر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ داخلے میں تعطل پر عمل درآمد 29 جون کو شروع ہوا۔ چند دن پہلے امریکی سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ اس حکم نامے کے کچھ حصے پر ان شہریوں کے لیے بعض درجہ بندی کے اعتبار سے عمل ہو سکتا ہے۔ حکم نامے میں عمومی طور پر ایران، لیبیا، صومالیہ، سوڈان، شام اور یمن کے شہریوں کے امریکہ میں داخلے کی 3 مہینے کے لیے ممانعت کر دی گئی تھی، اس لیے کہ ان کے بارے میں سیکیورٹی سے متعلق تشویش پائی جاتی ہے۔ اس کے تحت امریکہ میں پناہ گزینوں کے داخلے پر 120 دنوں کے لیے تعطل کا بھی کہا گیا ہے۔ گزشتہ 3 مہینوں میں حکم نامے کے ان حصوں پر عمل درآمد نچلی عدالتوں کی جانب سے یکے بعد دیگرے فیصلوں کے بعد منجمد کر دیا گیا تھا۔ یہ حکم نامہ اس انتظامی حکم نامے کی نظر ثانی شدہ شکل ہے جس پر جنوری میں صدر ٹرمپ نے دستخط کیے تھے۔ اس سے پہلے کے فیصلوں کو اتفاق رائے سے رد کرتے ہوئے سپریم کورٹ کا فیصلہ نوعیت کے اعتبار سے بہرحال محدود تھا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت حکومت ایسے غیر ملکی شہریوں پر اس تعطل کا اطلاق نہیں کر سکتی جو امریکہ میں کسی شخص یا ادارے کے ساتھ مصدقہ تعلق کا معتبر ثبوت پیش کر سکتے ہیں۔ عدالت نے وضاحت کی کہ افراد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے قریبی خاندانی رشتے کے بارے میں معتبر ثبوت پیش کریں۔ قریبی خاندانی رشتے کی وضاحت محکمہ خارجہ نے دوسری ایجنسیوں کے ساتھ صلاح مشورے کے بعد کی ہے، جس میں صرف والدین، میاں بیوی، منگیتر، بچے، بالغ بیٹے یا بیٹیاں اور بہو اور بھائی بہن شامل ہیں۔ جہاں تک اداروں کا تعلق ہے، معتبر ثبوت باضابطہ نوعیت کا دستاویزی اور مستند ہونا چاہیے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے پتہ لگے کہ محض حکم نامے سے بچنے کے لیے یہ کیا گیا ہے۔ اس میں وہ طالب علم بھی شامل ہوں گے جنہیں کسی امریکی یونیورسٹی میں باضابطہ داخلہ مل گیا ہو، یا ایسا کوئی کارکن جس نے کسی امریکی کمپنی کی جانب سے ملازمت کی پیشکش قبول کی ہو۔ ایسے افراد کو سفر کی معطلی سے استثناء حاصل ہے، تاہم وہ پھر بھی ویزے کی اہلیت کے لیے مقررہ معیار کے پابند ہوں گے۔ سپریم کورٹ نے اس بات سے اتفاق کیا ہے کہ وہ اس معاملے میں بنیادی مسائل کے بارے میں زبانی دلائل کی سماعت اس وقت کرے گی جب اکتوبر میں عدالت اپنا اجلاس منعقد کرے گی۔ سماعت میں یہ بات بھی شامل ہوگی کہ اس قسم کا حکم نامہ قوم کو تحفظ مہیا کرنے کے نام پر ایسے حکم نامے سے جاری کرنے کے صدارتی اختیار سے ہم آہنگ ہے یا نہیں۔ صدر ٹرمپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو قومی سلامتی کے لیے ایک واضح فتح قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ صدر کی حیثیت سے میں ایسے لوگوں کو اپنے ملک میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتا جو ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کو چاہتا ہوں جو امریکہ اور اس کے تمام شہریوں سے محبت کے خواہش مند ہوں اور جو محنت کرنے والے اور کارآمد ہوں۔ کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے ہماری اولین ترجیح امریکی عوام کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
ہر دم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعرات کو نشر ہونے والا پروگرام۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں آگے بڑھتے ہوئے کامیاب پاکستانی امریکیوں اور مختلف پروگراموں کے تحت امریکہ کا دورہ کرنے والے ممتاز پاکستانیوں سے۔ پروگرام نشر ہوتا ہے پاکستان میں ہمارے سننے والوں کے لیے ہر جمعرات کو رات 9 سے 9:30 بجے تک ریڈیو پر میڈیم ویو 972 پر اور انٹرنیٹ پر ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ پیشکش یاسمین جمیل۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس کی ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل، پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر چاند۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9:30 بجے ایک اور شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک لیے خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔